الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زان فيه الرسل. مومنین کو خطاب ہے، ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی فرضیت میں اختلاف نہیں ہے، جیسے اس امت مرحومہ پہ فرض ہیں، پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے. احکام کیا تھے، روزہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ الگ تھے، لیکن روزے کی فرضیت تمام امتوں پر یکساں تھی اور مقصد بھی ایک ہی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو. ایام معدودات، اس آیت کریمہ پہ پچھلے جمعہ بات ہو چکی ہے، ایام معدودات گنتی کے دن ہیں. اللہ کریم کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے معدود اور گنتی کے دن رکھے ہیں. وہ چاہتا تو سارے سال کے روزے رکھ لیتا، ساری عمر کے رکھ لیتا، لیکن اس نے ایک خاص مبارک مہینے کو چن لیا ہے اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جو سال کے سارے مہینوں کا سردار ہے. گنتی کے دن ہے، روزہ رکھنے کے لیے دن گنتی کے ہیں، لیکن روزے کے جو فوائد ہیں اور جو اللہ کی رحمتیں اور بخششیں ہیں وہ بے حد و بے حساب ہیں. اور ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کریم ہی جانتا ہے کہ روزے کا اجر کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا اجر جو ہے اس کا شمار انسانی بس سے باہر ہے. اور ان گنتی کے دنوں میں بھی پھر یہ رعایت بخشی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کوئی اگر رمضان شریف میں کسی کو سفر درپیش ہے یا ایسی بیماری ہے جس کے لیے دوا کھانا ضروری ہے، یا روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بار بار غذا لینا پڑتی ہے، یا ایسے انجیکشن لگانا پڑتے ہیں جن میں غذائیت ہوتی ہے، تو وہ قضا کر لے. جب صحت ہو تو جتنے روزے رہ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے جو رہ گئے ہیں ان کو قضا کر لے. یا کوئی سفر میں ہے اور اس نئے سفر سیری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یہ سفر ایسا ہے کہ روزہ رکھنا اس میں مشکل ہے، تو اس کے لیے بھی رعایت ہے کہ وہ رمضان شریف کے بعد جب سفر ختم ہو اس وقت قضا کر لے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ. یہ آیہ کریمہ بھی ان آیات مبارکہ میں سے ہے جن کا حکم منسوخ ہو گیا اور آیت باقی ہے کہ اگر کسی میں طاقت ہو تو وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا دے دے. تو یہ اس طرح سے منسوخ ہوا کہ جو آدمی سفر میں بھی نہیں, صحت مند ہے, بیمار بھی نہیں, اس کے لیے اس کی گنجائش ختم کر دی گئی. لیکن ایسے لوگ جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ واپس صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے یا بیماری ایسی ہے جس سے وہ واپس آنے کی امید نہیں رکھتا, کسی کو شوگر ہے, کسی کو کینسر ہو گیا ہے, دن بدن کمزور ہو رہا ہے, اس کے واپس آنے کی امید نہیں ہے, یا اور کوئی ایسی بیماری ہے جس میں, یا عمر کا ایسا حصہ ہے, عمر اس حصے میں پہنچ گیا جس میں اب اس کا واپس صحت مند ہونا جو ہے وہ اسے آسان نظر نہیں آتا, تو اس کے لیے یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ بھی اس کی کرم نوازی اور اللہ کی طرف سے رعایت ہے کہ پھر اسے بھی رمضان شریف کا اتنا ہی اجر نصیب ہوگا, ویسی ہی کیفیات نصیب ہوں گی, وہی رحمتیں, وہی عنایات ہوں گی جیسا روزہ رکھنے والے پر ہیں. اور یہ جو مسکین کا کھانا ہے اس میں بھی یہ رعایت موجود ہے کہ مختلف لوگوں کے کھانے کا معیار مختلف ہوتا ہے. ایک آدمی عام روح کی سوکھی کھاتا ہے, دوسرا اس سے ذرا اچھی قسم کی رہائش ہے اس کی, اس سے اس کے پاس حالات اس کے اچھے ہیں, وہ زیادہ اچھا کھاتا ہے, تیسرا امیر ہے بہت, وہ بہت اچھا کھاتا ہے. تو ہر آدمی کا اپنا معیار ہے کھانے کا, جس طرح کا کھانا وہ خود کھاتا ہے اس معیار کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے یا اس کے اندازے کی قیمت کسی مسکین کو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا اس کی قیمت دے دے. لیکن فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے, اللہ کی راہ میں اس سے زیادہ خرچ کرنا چاہے, یعنی روزے کا کفارہ تو یہ ہے کہ جس معیار کا کھانا وہ خود کھاتا ہے اس معیار کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے یا اس کی قیمت ادا کر دے. لیکن اگر وہ اپنی طرف سے چاہے کہ وہ زیادہ دینا چاہتا ہے تو بھلائی میں جو بھی زیادتی کرتا ہے اسے زیادہ اجر ملتا ہے. جو شخص خوشی سے زیادہ خیرات کرنا چاہے یا زیادہ دینا چاہے فہو خیر اللہ, تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے, اسے اس کا اجر ملے گا. لیکن حق بات یہ ہے کہ جو کیفیات روزے سے پیدا ہوتی ہیں اور جو حضور حق روزے سے نصیب ہوتا ہے وہ خصوصیت روزے کی ہے, اس لیے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھ سکو تو یہ بہت بڑی بات ہے, تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو, اگر جانتے ہو, بات کو سمجھتے ہو, تو روزہ رکھنے سے ایک تو بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ قضا ہو جاتا ہے پھر وہ قضا ہمیشہ غیر رمضان میں ہی کی جاتی ہے, کیونکہ رمضان جب بھی آئے گا تو اس کے اپنے روزے فرض ہوں گے, رمضان میں تو قضا ہو نہیں سکتی. جب بھی آتا ہے رمضان شریف کا مہینہ تو اس کے اپنے روزے فرض ہوتے ہیں, اس لیے رمضان کی جو بھی قضا ہو جائے وہ غیر رمضان میں ہوتی ہے. تو آدمی روزہ تو رکھے لیکن اس ماہ مبارک کی برکات اور کیفیات اس میں نہیں ہوتی. پھر رمضان المبارک میں ایک تو رحمت الہی کی فراوانی ہوتی ہے, بخشش جوش پہ ہوتی ہے, اور رمضان کی اپنی کیفیات اور انوارات و تجلیات جن کا نزول رمضان میں ہوتا ہے وہ ہیں, اور جو حضور حق روزہ رکھنے سے نصیب ہوتا ہے وہ روزے ہی کی خصوصیت ہے. آدمی یوں تو ساری عمر غلطیاں بھی کرتا ہے، کوتاہیاں بھی کرتا ہے، اور بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جسے حضور حق کا احساس نصیب ہو جائے اور وہ اس کا احساس زندہ رہے. لیکن روزہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں عام آدمی کو بھی حضور حق کا احساس ہو جاتا ہے. جو روزے سے ہے وہ بے شک کوئی صاحب تشرف ولی نہ صحیح، ایک عام آدمی صحیح، لیکن وہ اندھیرے کوٹھے میں بھی پانی کا گھونٹ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ اسے احساس ہے کہ میرا رب میرے پاس ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو حضوری حق کا ایک احساس ہے، یہ روزے کی عجیب دین ہے. یہ روزہ رکھنے سے نصیب ہوتا ہے، اور اگر کوئی خوش نصیب ہو تو اس کے لیے کافی ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں میں جو ادراک اسے ہوتا ہے اسے وہ باقی 11 مہینے بھی زندہ رکھے، تاکہ پھر رمضان شریف آ جائے اور اس میں پھر وہ تازگی اور اس میں پھر وہ تازہ دم ہو جائے اور پھر اس میں اس کی تجدید ہو جائے. تو ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھ سکو، بیماری میں بھی اگر سمجھو ممکن ہے میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو ضرور رکھو، سفر میں بھی اگر سمجھتے ہو کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور اس سے تکلیف نہیں ہوگی تو ضرور رکھو. چونکہ جو برکت رمضان کی اور روزہ رکھنے کی ہے وہ کفارہ دینے سے یا قضا کرنے سے شاید وہ مقام یا وہ عظمت یا وہ کیفیات نصیب نہ ہوں. بے شک اللہ کے حکم کی اطاعت ہو جائے، فرض ادا ہو جائے، فرض کا ادا ہو جانا ایک اور بات ہے اور کیفیات کا نصیب ہونا ایک اور بات ہے. تو اگر ممکن ہو بیمار کے لیے یا ممکن ہو مسافر کے لیے روزہ رکھے، رکھ سکے تو روزہ ضرور رکھے، یہ بہتر ہے. نہ رکھ سکے تو اللہ کی طرف سے رعایت ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے. یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو قضا بھی نہیں کر سکتا تو اللہ کریم کی بخشش ہے، رعایتیں ہیں. ایک صحابی سے روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے. خوش نصیب تھے وہ لوگ، ذرا سی بات ہوتی بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہو جاتے. اور ایک احساس تھا، اصل جو چیز دین ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ احساس حضوری ہے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا معبود ہر لمحہ میرے پاس ہے. اس نے بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میں نے تو روزہ توڑ دیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر توڑا ہے تو بھائی اس کے بدلے تو 60 رکھنے ہوں گے. تو وہ چلا اٹھا، یا رسول اللہ میں ایسا کمزور آدمی جو رمضان کا روزہ توڑ بیٹھوں، غیر رمضان کے 60 میں کیسے رکھوں گا؟ مجھ میں اتنی ہمت کہاں؟ مجھ میں اتنی ہمت ہوتی تو میں رمضان کا روزہ نہ توڑتا. اگر مجھ سے رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا تو یہ میری کمزوری ہے، تو اس کے بدلے میں 60 کیسے رکھوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی 60 مساکین کو کھانا کھلا دو. یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے تو ہے کچھ نہیں، تو کبھی مزدوری لگ گئی تو کھانا نصیب ہو گیا، اور کسی دن مزدوری نہ ملی تو رات فاقے میں گزر گئی، تو میں 60 مساکین کو کیسے کھلا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھو، بیٹھو یہیں بیٹھو. تھوڑی دیر ہوئی تو کوئی شخص کھجوروں کا ٹوکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، اس نے پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا. اور اس شخص کو جس سے روزہ ٹوٹا تھا اسے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور یہ مساکین میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. جب کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا چکا تو پھر عرض کرنے کا، یا رسول اللہ مجھے تو شہر بھر میں سوائے اپنے گھر والوں کے اور اپنے بیوی بچوں کے ان سے بڑا کوئی مسکین نظر نہیں آتا. اس شہر میں تو سب سے مسکین میرے بیوی بچے ہیں، میں ہوں. آپ نے کہا اچھا گھر لے جاؤ، بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو جائے. تو یہ اللہ کریم کی عنایت ہے، بخشش ہے کہ اس نے رعایت فرما دی کہ بیمار ہو روزہ نہ رکھو، قضا کر لو، سفر میں ہو، نہ رکھو، قضا کر لو، رمضان شریف کے بعد قضا کر دینا، یا کوئی ایسا بیمار جس کے صحت مند ہونے کی امید نہیں، یا ایسا بوڑھا جسے پیر فرتوت کہتے ہیں جس کے واپس آنے کی امید نہیں، تو وہ ایک مسکین کو فدیہ دے دے، کھانا کھلا دے یا اس کے بدلے رقم دے دے، لیکن یہ تو سب رعایتیں ہیں اس کی، لیکن جو مزہ روزہ رکھنے میں ہے اور جو کیفیات روزہ رکھ کر نصیب ہوتی ہیں اور جو حضور حق روزہ رکھنے سے نصیب ہوتا ہے، وہ ان سے نصیب نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ تو فرضیت کی ادائیگی ہو گئی، اطاعت ہو گئی، الحمدللہ اللہ کریم نے معاف فرما دیا، لیکن اصل مقصد تو ان کیفیات کا حصول ہے، حضور حق کی وہ کیفیت کہ جو روزہ دار کو نصیب ہوتی ہے، جس کا دھیان وہ سارا دن رکھتا ہے، ساری رات رکھتا ہے، رات کو چین سے سو نہیں پاتا کہ مجھے سحری کرنی ہے کہیں دیر نہ ہو جائے، سارا دن ایسے گزارتا ہے جیسے اللہ کریم اس کے ساتھ ہیں، انتہائی پیاس میں بھی، گرمیوں کے روزوں میں بھی، لوگ مزدوری کرتے بھی دیکھے ہم نے، اور اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے تھے استقامت کے ساتھ اور نہیں توڑتے تھے، تو وہ کیوں رکھتے تھے؟ ایک حضور حق ایک نصیب ہوتا تھا، ایک کیفیت ہوتی تھی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اب میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا ان تصوموا خیر لکم، اگر ممکن ہو تو روزہ ضرور رکھو، بہتر یہ ہے اگر تم جانتے جہاں تک رمضان المبارک کی برکات کی بات ہے، تو فرمایا شہر رمضان، رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ نے بندوں کو مخاطب فرمایا، بندوں سے کلام فرمایا، اور کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کا، کلام کرنے والے کا پرتوے جمال لیے ہوئے ہوتا ہے، آدمی بھی اگر آدمی سے بات کرتا ہے تو بات کرنے والے کی حالت یا کیفیت اس پر اپنا اثر چھوڑتی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو، مضبوط ہو، اور جسے بدکاروں یا گناہگاروں کی صحبت میں جا کر یہ اندیشہ نہ ہو کہ ان کی باتیں اس پہ غالب آ جائیں گے اور یہ بھی ان جیسا ہو جائے گا، اگر یہ خطرہ ہو تو وہ تبلیغ کے لیے بھی نہ جائے، ان سے اعتراض کرے، ان سے دور رہے، ہاں کوئی ایسا شخص جسے یہ خطرہ نہ ہو کہ ان کی باتیں مجھ پہ غالب آ جائیں گی، بلکہ جسے یہ امید ہو کہ میری بات ان پر اثر کرے گی، اس پر تبلیغ فرض ہے، وہ ضرور جائے، وہ ضرور تبلیغ کرے، وہ ضرور دین کی بات کرے، وہ ضرور ہر طرح کے لوگوں سے ملے اور ان سے بات کرے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرے۔ تو جب دو آدمی بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو جو کمزور ہوتا ہے مزاجن یا طبعاً، وہ دوسرے کی بات کا اثر لے لیتا ہے۔ آپ کسی ایک آدمی کو جواریوں کے ساتھ چھوڑ دے، کچھ عرصہ رہے، وہ بھی جواری بن جائے گا، ان کی باتیں، ان کی حرکات اس پہ اثر کر جائے گا۔ اسی طرح کسی کو نیک کی مجلس میں چھوڑ دیں تو کچھ عرصہ بعد رفتہ رفتہ وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حال تو بندے کی بات کا ہے، ایک آدمی کی بات کا ہے، اور جب اللہ کریم کلام فرمائے جل شانہ تو اس کی عظمت کی کیا بات ہے، وہاں تو جس نے وہ کلام سننا ہے اس نے تو ضرور مغلوب ہونا اور اسی رنگ میں رنگے جانا ہے۔ اسی لیے کفار کے بارے ارشاد باری تعالی ہے کہ یہ گنگے بہرے ہیں، یہ سنتے سمجھتے ہی نہیں، اگر سنتے دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ارشاد فرمایا ینظرون الیک وہم لا یبصرون، آپ کی طرف نگاہیں تو گھماتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے، انہیں اپنا مکے کا ایک، اپنے قریش کا عزیز محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نظر آتا ہے، محمد الرسول اللہ ان کی نظر میں نہیں آتا. اس لیے آپ کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ ایسے بدنصیب ہیں اور ان کی نگاہ ایسی کمزور پڑ گئی ہے کہ ینظرون الیک، آپ کی طرف نگاہیں تو پھیرتے ہیں، وہم لا یبصرون، آپ کو دیکھ نہیں پاتے. آپ کی شان، آپ کی حیثیت، آپ کی حقیقت، آپ کی عظمت سے آشنا نہیں ہوتے. اسی طرح کلام حق جب حضور ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، صحابہ تلاوت کرتے تھے، تو آواز تو سنتے تھے، یہ لوگ منصوبے بھی بناتے تھے کہ اذا قرئ القرآن فالخوفی، جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو تو تم شور کیا کرو تاکہ اس کی آواز دوسرے بھی نہ سنیں اور کسی پر اثر نہ ہو. یہ سارے منصوبے تو بناتے تھے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خود گنگے بہرے تھے، سن ہی نہ سکے. اور جو سن لیتا ہے وہ اس رنگ میں رنگا جاتا ہے. اللہ کریم کے کلام کی عظمت ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مشتِ غبار کو، انسان کو خطاب فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن ایسی حقیقت ہے جس کی نظیر کہیں مل نہیں سکتی. ہدن للناس، قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اولاد آدم جہاں بھی ہے، جتنی بھی ہے اور جس حال میں بھی ہے، اس سب کے لیے اس نے ہدایت واضح کر دی. انسان مدنی اتباع ہے، مل جل کر رہنے والا ہے، ایک دوسرے پہ اس کا انحصار ہے، ایک دوسرے کا محتاج ہے. اس مل جل کر رہنے سے مختلف قبیلے، اقوام، پھر ممالک، حکومتیں، ریاستیں، علاقے وجود میں آئے. مختلف آب و ہوا، مختلف رنگ، مختلف قد کاٹ، مختلف زبانیں. اہل زبان کا ایک اصول ہے کہ اب پنجاب میں سارے میں پنجابی بولی جاتی ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ پنجابی کا تلفظ بھی ہر 3 میل بعد بدل جائے گا. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی ایک جگہ بھی کسی ایک تلفظ کا 3 میل سے زیادہ اثر نہیں ہوتا. 3 میل کے حلقے سے باہر نکلے تو کہیں زبر کی جگہ زیر بولی جاتی ہے، کہیں زیر کی جگہ زبر بولی جاتی ہے، تلفظ بدل جاتا ہے، الفاظ وہی ہوں تو بھی. تو زبانیں مختلف، علاقے مختلف، موسم مختلف، کھانے مختلف، مزاج مختلف، سوچنے کی استعداد مختلف، علمی استعداد مختلف، وجود کی طاقت مختلف، تو بے شمار اختلافات ہیں کہ ہر انسان باوجود اس کے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہر انسان دوسرے سے الگ ہے، ملتا نہیں ہے. کوئی دو بندے دنیا میں ایسے نہیں ملتے جن کی ہر چیز ملتی جلتی ہو، جن کی سوچ کا معیار ایک ہو، جن کے علم کا معیار ایک ہو، جن کے بولنے کا انداز ایک ہو، جن کا قد کاٹ ایک ہو، جن کی شکل ایک ہو، نہیں ملتے. اختلاف ہے تو ہر بندہ دوسرے سے الگ ہے، اور اتحاد ہے تو اس کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن نہیں، اسے مل جل کر رہنا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی مبعوث ہوئے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں، مختلف علاقوں، شہروں یا قوموں کے لیے تھیں اور مختلف زمانوں کے لیے تھیں. انسانیت چونکہ ترقی پذیر تھی، بچپن سے جوانی کی طرف رواں تھی، اس کے حالات بدل رہے تھے. جیسے ایک بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اس کی ضرورت اور ہے، جو ابھی چلتا نہیں اس کی ضرورتیں اور ہیں، جو چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی ضرورتیں اور ہیں، جو جوان ہو جاتا ہے اس کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں. اسی طرح سے انسانیت بھی پروان چڑھ رہی تھی، لیکن اللہ نے اسے نور نبوت سے محروم نہ رکھا. ہر آبادی میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں مسلسل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے، اور ہر نبی دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، ہر نبی نے توحید باری کی تبلیغ کی، اپنی رسالت کی تبلیغ کی، اور احکام الہی جو اس وقت کے لیے موضوع تھے وہ پہنچائے۔ پھر ایسا زمانہ آیا کہ انسانیت اپنے کمال کو پہنچ گئی، نوع انسانی اپنی بلوغت کو پہنچ گئی، اب اس میں بالغ ہونے کے بعد کسی مزید تبدیلی کی گنجائش نہیں تھی، تو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ساری انسانیت کے لیے بیک وقت، اور یہ پہلی بار ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک روئے زمین کے لیے اور روئے زمین پر بسنے والی ساری قوموں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، سارے افراد کے لیے، خواتین و حضرات کے لیے، بچوں بوڑھوں کے لیے، ایک ہی نبی، ایک ہی رسول اور ایک ہی کتاب۔ اب قرآن حکیم کا کمال یہ ہے کہ پھر وہ ایک زمانے کے لیے نہیں، جب تک دنیا آباد ہے، سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے، تب تک کے لیے قرآن حکیم ہی کتاب ہدایت ہے۔ یعنی اس نے ایسے اصول، ایسے قوانین بنائے کہ دنیا کے ہر فرد کے لیے وہ قابل عمل اور بہترین قابل عمل ہیں۔ زندگی کے پورے قوانین و اصول تھے، قوم کے بڑے سنجیدہ، بڑے پڑھے لکھے، بڑے چنے ہوئے دانشور لوگ کسی قوم کے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ بناتے ہیں۔ وہ قانون اور وہ ضابطہ جو وہ بڑی کاوش، بڑی محنت سے بناتے ہیں، وہ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، جب اس کا نفاذ ہوتا ہے تو پھر اس میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے جو قانون بنایا، ساری کائنات کے لیے بنایا، ان لوگوں کے لیے بنایا جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی بنایا جہاں سردی ہوتی ہے، ان لوگوں کی بلایا جہاں گرمی ہوتی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، تمام لوگوں کے لیے، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، علمی استعداد مختلف ہے، غذائیں مختلف ہیں، دن رات مختلف ہیں، ایک جگہ دن ہے، دوسری جگہ رات ہے، وہاں دن ہوتا ہے تو ادھر رات ہوتی ہے، موسم مختلف ہے، اس کے باوجود ایسا جامع، ایسا معتدل قانون دیا کہ ہر حال میں، ہر جگہ بسنے والے انسان کے لیے وہ قابل عمل ہی نہیں بلکہ بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آسان ترین طرز حیات ہے، پاکیزہ ترین طرز حیات ہے، مبارک ترین طرز حیات ہے، اور ایسا طرز حیات ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنے والا نہ صرف اس دنیا میں خوشحال رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مرکز رہتا ہے، بلکہ دوسری دنیا میں بھی، آنے والی ہمیشگی کی زندگی میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ہے، اور اس کلام کے نزول کے لیے اللہ نے اس مبارک مہینے کو چنا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، رمضان مبارک، وہ برکت والا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدن